درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. جیسے کہ آپ سے درخواست مقرر ہو رہی ہے اور ہم سے بھی کہا گیا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں, حتی الامکان کوشش فرمائیے گا کہ نزدیک تر تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں جو مومنین آئیں ان کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. فاتحہ. الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود بجا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرازين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے, اس کی دی ہوئی سعادت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو غم سید الشہداء کے اندر مشغول فرمایا ہے. خدا تعالیٰ اپنے جس بندے کے اوپر احسان کرتا ہے اس کو دین سے نزدیک کر دیتا ہے, دین کے رہنماؤں اللہ کے حجت کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. اس اعتبار سے پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ فضل ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو بچپن سے سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی ہے. اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے خاندانوں کے اندر پیدا کیا, ایسی فکر سے مزین کیا کہ میں اور آپ سید الشہداء کو پہچان پائیں, ان کے نام پر گریہ کریں, ان کے پرچم کو بلند رکھیں. خدا نے متعال کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے باوز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار نے ہر انسان کو کسی نہ کسی ذمہ داری کے ساتھ خلق فرمایا ہے. فرماتے ہیں کیا تم یہ تصور فرمات کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ابس خلق کیا؟ ظاہر ہے کہ وہ صاحب حکمت ہے. وہ صاحب حکمت نہ صرف یہ کہ کسی مخلوق کو ابس خلق نہیں کرے گا بلکہ اس مخلوق کے کسی فرد کو بھی ابس خلق نہیں کرے گا. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, یہ کائنات فرماتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں اس نے تمہارے لیے تسخیر کیا ہے. اگر جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اس نے انسان کے لیے بنایا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انسان کو بے ہدف بنا دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کسی چیز کی ذمہ دار ہے، اور انسانیت کا ایک فرد ہونے کے ناطے یہ نہ سوچیے گا کہ 6 ارب انسانیت کسی چیز کی ذمہ دار ہے. نہیں، اس کا مطلب ہے میں اور آپ بھی اپنے اپنے مقام پر کسی چیز کے ذمہ دار ہیں. ہم میں سے کوئی خدا نے متعال کے منصوبے سے نکل کر زندگی نہیں گزار پائے گا. لہذا میری اور آپ کی زندگی میں اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ یہ ڈھونڈیں خدا نے میرے نصیب کے لیے کون سا کام رکھا ہوا، مجھے کون سی ذمہ داری دی ہے. اگر میں نے اور آپ نے وہ ذمہ داری پہچان لی جو خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہے اور اس ذمہ داری کو انجام دے دیا، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کا کام پورا ہو گیا، ہم نے فلاح حاصل کر لی، ہم نے سعادت حاصل کر لی. اس اعتبار سے جو انسان بہت زیادہ دنیا کی چیزوں کے اندر مشغول رہتا ہے، اس کے مقابلے میں کچھ وقت نکال کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر لے کہ میں کر کیا سکتا ہوں، مجھ سے خدا نے کیا چاہا ہے. اب آپ تصور فرمائیے، خدا متعال نے آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر سے نوازا. اگر دنیا کے 6 ارب انسانوں کو دیکھیں تو کم از کم 5.5 ارب انسان اس محبت سے دور رہ گئے جو خدا نے آپ کو دیے، وہ اس محبت کو نہیں پہچان پا رہے. اربوں انسان امیر المومنین کی محبت کو نہیں پہچان پائے، اربوں انسان سیدہ کے گھرانے کو نہیں پہچان پائے. خدا نے آپ کو صلاحیت دی، اگر خدا نے آپ کو اور مجھے یہ سعادت دی ہے تو کیا اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں پوچھے گا؟ آپ خود فرمائیے، میں اور آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پر بیوی کا نام پہلے سے موجود تھا، کیا اس میں ہماری کوئی صلاحیت تھی؟ ہماری اور آپ کی تو کوئی صلاحیت نہیں تھی. اگر صلاحیت نہیں تھی اور خدا متعال نے ہمیں یہ دیا ہے تو اس کے مقابلے میں یقیناً کچھ سوال کرے گا. یا بہت سارے لوگوں کے سامنے سے امیر المومنین کا نام گزر گیا، وہ نہیں پہچان پایا امیر المومنین کی ذات کیا تھی، آپ نے پہچان لیا، خدا نے آپ کو اس حلقے کے اندر شامل کر لیا، اب یقیناً آپ سے کچھ چاہے گا. وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے، حجت خدا کے حوالے سے اس کردار کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے، اور آج کے زمانے میں اس کردار کو میں اور آپ کیسے ادا کر پائیں گے، یہ ہمارے عشرے کا عنوان رہے گا. نصرت امام کے تقاضے، سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کی روشنی میں. ایک بار درود بھیجے گا، محمد و آل محمد. ہم اور آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر 250 سال اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیں، سن 11 ہجرہ جب سے رسول خدا کی وفات ہوئی اس زمانے سے لے کر غیبت صغریٰ کے آغاز ہونے تک 250 سال کی اس تاریخ کا جائزہ لیں، تو اہل بیت کے سارے چاہنے والے ایک سطح میں نہیں تھے. کچھ لوگ اہل بیت سے نزدیک تھے، کچھ لوگ بہت نزدیک تھے، کچھ لوگ اہل بیت کے نام لیوا تھے لیکن اتنے زیادہ نزدیک نہیں تھے. سب کے سب اہل بیت کے ماننے والے تھے، لاکھوں لوگ تھے، لیکن اگر درجات بنانا چاہیں تو شاید لاکھوں لوگوں کو ہزاروں درجات کے اندر آپ اور میں تقسیم کر پائیں گے. یہ درجات کیوں تھے؟ مثلا مولا امیر المومنین کے تمام اصحاب کو لے لیجئے، آیا ہر کوئی سلمان فارسی کے مقام پر تھا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا. کچھ لوگ حضرت سلمان فارسی کے مقام پر تھے، کچھ مثال کے طور پر حضرت ابو ذر غفاری کے مقام پر تھے، کچھ لوگ حضرت مالک احشر کے مقام پر تھے، کچھ لوگ اس سے کم تھے، کچھ لوگ اس سے بھی کم تھے، اور کچھ لوگ صرف نام لینے کی حد میں تھے. یہی تمام مقامات آج بھی دیکھے جائیں گے. اگر اس زمانے میں اور آپ اصحاب کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر 250 سال کے اندر جتنے بھی اصحاب تھے ان تمام کا جائزہ لیتے ہیں، آج 1400 سال گزرنے کے بعد میں اور آپ ان کو کسی نہ کسی مقام میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت محترم تھے، وہ قابل احترام ہیں، لیکن وہ والا مقام نہیں ہے. کس بنیاد پہ تقسیم کرتے ہیں؟ دلوں کے حال کو تو خدا جانتا ہے، ہم اور آپ کہاں سے جان سکتے ہیں؟ ہم صرف ایک بات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کس نے اہل بیت کی کتنی خدمت کی ہے، بس ایک معیار، کس کے پاس علم کتنا تھا، اس سے ہمیں کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے، صاف بات کی ہے. اگر اس کے پاس علم کا ایک پہاڑ تھا اور اس نے اہل بیت کی نصرت نہ کی، ہمیں کیا غرض؟ کوئی اپنی ذات کے اندر پوری یونیورسٹی تھا اور اہل بیت کے نزدیک نہیں تھا، تو اس کی یونیورسٹی جہالت کے ایک انبار کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس دولت کا ڈھیر تھا اور اس نے اس غریب کے برابر اہل بیت کی خدمت نہ کی، تو اس کا ہمارے نزدیک کیا مقام ہے؟ اپنی دولت کو لے کے بیٹھا رہے؟ کتنے ہی ایسے دولت مند گزرے ہوں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے 250 سال کے زمانے میں، شاید ظاہری طور پر ماننے والے بھی ہوں، لیکن اگر ان کی یہ دولت اہل بیت کے کام نہ آئی، تو اس کی اس دولت کا ہمارے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے. ہمارے نزدیک صرف ایک معیار، اس نے اہل بیت کی کیا خدمت کی. اب وہ ان کے محلے میں رہتا ہو یا محلے سے دور رہتا ہو، صاحب ثروت تھا یا فقیر تھا، شمشی چلانی آتی تھی یا نہیں آتی تھی، ہمیں ان تمام باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوتا. اب آپ خود ایک اور مسئلے کی طرف منتقل ہوئیے. میری ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے، جہاں کہیں مجلس پڑھنے جاؤں، کوشش یہ کروں کہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنی زندگی میں ایک قدم چند قدم اہل بیت سے اور نزدیک آئیں. ہمیشہ ہماری کوشش یہ رہتی ہے، ہماری کوشش کہنے کی حد میں آپ سے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہرگز تصور نہ کیجئے گا کہ ہم نے چند مجلسیں پڑھنی ہیں اس لیے مجلسیں پڑھنی ہیں. نہیں، مجلسیں کسی اور ہدف سے نہیں پڑھنی، صرف ایک ہدف سے پڑھنی. آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، میں اہل بیت کا خادم ہوں، میری کوشش یہ ہوگی آپ کی اہل بیت سے قرب میں کسی طرح اضافہ ہو جائے. بس جس درگاہ کے آپ چاہنے والے ہیں، اگر اس درگاہ کے ہم خادم بنے، ہم فخر کے لیے بہت ہے، ہم اس فخر کے لیے بہت ہے. ہماری کوشش یہ ہوگی آپ کی کوئی خدمت کرنے ہم، آپ کی اس خدمت کے سلے میں اہل بیت سے کہیں کہ آپ کے چند چاہنے والوں کو آپ سے نزدیک لانے کی کوشش کی، یہ ہمارے لیے کافی. اور اس خدمت کے عملی نتائج جنہوں نے صدقہ دل سے کیے، اس کے عملی نتائج کو ہم تاریخ میں دیکھ چکے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. صرف اس خاطر کے اس جذبے کو آپ درک فرمائیں اور آپ اس جذبے کے ساتھ یہاں پر شرکت فرمائیں، علامہ امینی کا ایک تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. علامہ امینی الغدیر کتاب کے مصنف ہیں، 11 جلد کتاب تحریر کیے امیر المومنین کے حق کے دفاع کے لیے، کہ حق نبی اکرم کے بعد امیر المومنین کے پاس تھا. 11 جلد کتاب تحریر کی، مصیبتیں کاٹیں، پریشانیاں اٹھائیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تھا، دستیوں مخالفتیں کرنے والے، کوئی احترام وغیرہ نہیں، اس کے باوجود کرتے رہے اپنے کام کو. بعد میں مولانا نے عزت دی، مولانا نے ان کا احترام بھی لوگوں کے دل میں ڈال دیا، یہ ساری کام، لیکن انہوں نے اپنے کام کو سختی کے ساتھ انجام دیا. دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا ایک دوست یہ سوچتا ہے کہ امینی نے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، مولا امیر المومنین کی خدمت کی، مولا نے امینی کو کیا دیا ہوگا؟ کیونکہ مولا تو اس در کے مالک ہیں جہاں سے وہ دشمن کو بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیں گے. اگر دشمن بھی ان کے نام پر کھڑا ہو، اور میرے ذہن میں فوراً کئی واقعات آنا شروع ہو گئے کہ کس طریقے سے کسی دشمن نے بس اتنا کیا کہ امیر المومنین کا گنبد دیکھ کر جوتے اتار دیے، مولا نے اس کا بھی خیال رکھا ہے. اس نے ایک دفعہ ہمارا نام سن کر جوتے اتارے تھے ہمارے احترام میں، اس کا بھی مولا نے خیال کیا، دشمن نے. تو اس نے کہا کہ علامہ امینی تو اہل بیت کے عاشق تھے، پوری زندگی لگا دی ان کی خدمت پہ، کیا ہوا ہوگا؟ یہ سوچتا رہتا ہے، سو جاتا ہے، دیکھتا ہے ایک موقع پر خواب میں، جیسے میدان محشر ہے، میدان محشر ہے، لوگ پیاس کے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایک حوض کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس حوض پر سرداری امیر المومنین کی، وہاں پر جو لوگ آتے ہیں، مولا امیر المومنین ملازموں کو فرمان کرتے ہیں کہ تم اس کو پلاؤ، کبھی خود پیالہ بھرتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں کہ وہ پی لے، اس طرح سے مختلف لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں علامہ امینی بھی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس حوض کی طرف بڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں جیسے ہی امینی صف میں امیر المومنین کے نزدیک پہنچتے ہیں, امیر المومنین ہاتھ میں جو پیالہ ہوتا ہے اسے رکھ دیتے ہیں اور امینی سے کہتے ہیں کہ امینی تم چلو پھیلاؤ, میں خود پانی تمہارے لیے ڈالوں گا, خود پانی ڈالوں گا. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں خدا تیرے چہرے کو ایسے منور کرے جیسے تو نے ہماری حمایت کر کے ہمیں خوش کیا. مجھے اور آپ کو یہ چاہیے, اپنا ہدف بنائیے, اپنا مقصد بنائیے, اس مقصد کی طرف بڑھنے کی کوشش کیجیے. اور یہ جو چند ایام میں اور آپ یہاں پر ہوں, یہ ہماری اور آپ کی زندگی کو مقصد کو طے کریں, ہم نے کس سمت بڑھنا ہے نصرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو اصحاب ایک حد میں نہیں تھے, اصحاب مختلف حدوں میں تھے, مختلف مراتب میں تھے. ان مختلف مراتب کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگوں کو صرف ایک معیار سے دیکھتے ہیں, اور معیار یہ ہوتا ہے کہ کس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کیسی نصرت کی. اچھا, اب یہاں پر مختلف سوالات ابھرتے ہیں. ظاہر ہمارے نزدیک یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی نے نصرت کی یا نہیں کی, اور اس کے بعد جو اس سے زیادہ اہمیت کا حامل سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں نصرت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. کیونکہ عزیزان محترم, ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ بہت سارے ایسے معیار ہیں جو ہم تاریخ میں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اپنے اندر نہیں ڈھونڈ رہے. یہ عجیب مشکل ہو گئی ہم لوگوں کے ساتھ. شاید اس وجہ سے ہو گیا کہ ہم نے تاریخ کا بہت زیادہ جائزہ لیا ہے لیکن اس تاریخ کے جائزے کی روشنی میں اپنے کردار کو اس کے اندر لانے کی کوشش نہیں کی. اور ہمارے خیال میں تاریخ کا مطالعہ اس لیے ہونا چاہیے کہ میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. مثال کے طور پر قرآن کریم اگر قارون کا واقعہ بیان فرماتا ہے یا اس نے فرعون و نمرود کا تذکرہ کیا ہے, تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ, کتاب ہدایت ہے. اس کتاب ہدایت نے کیا چاہا تاریخی واقعات بیان کر کے؟ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں مختلف جگہوں پر کہ تاریخ کے بیان کرنے کا مطلب قرآن کریم کا یہ نہیں کہ وہ ہسٹورینز کو کوئی میٹر دینا چاہتا ہے یا وہ مورخین سے کہنا چاہتا ہے کہ تمہیں تاریخ کی کچھ چیزیں پتہ نہیں چلیں گی ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. کتاب خدا کا کام تاریخ دینا نہیں ہے. اگر تاریخ دینا مقصد ہوتا خدا نے متعال کا تو وہ تو یہ بھی لکھتا کہ یہ کتنے ہزار سال پہلے ہوا, کس جغرافیہ کے اندر ہوا. تاریخ کی کتاب میں تو ہمیشہ نوٹ کی جاتی ہیں چیزیں. خدا نے متعال نے قرآن کریم میں کسی واقعے کے اندر یہ نہیں لکھا جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا, کبھی نہیں لکھا. بس اتنا لکھا ہوگا وذکر فی الکتاب, یاد کرو اے اللہ کے نبی یاد کرو, بس. کبھی یہ نہیں کہا یہ واقعہ 3500 سال پہلے مثال کے طور پر پیش آیا, نہیں ایسا نہیں لکھا. یا ہزاروں سال پہلے پیش آیا, یہ بھی نہیں لکھا. کیوں؟ خدا عز و جل کا کام تاریخ بیان کرنا نہیں ہے. خدا عز و جل نے مجھے اور آپ کو یہ قوانین دیے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں اور آپ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور معمولاً سمجھانے کی غرض سے عرض کرتا ہوں, گرچہ جملہ تکراری ہو جائے گا, وہ یہ کہ خدا عز و جل نے 3000 سال پہلے والے قارون کا تذکرہ کیا ہے تاکہ آج کے قارون میں اور آپ خود پہچاننے کی کوشش کریں. 3000 سال پہلے والے نمرود کا تذکرہ کیا ہے تاکہ آج کے نمرود کو میں اور آپ پہچانیں. اور 3000 سال پہلے آنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے قارون اور نمرود کا مقابلہ کیا تاکہ میں اور آپ فوراً اپنے آپ کو دیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم حضرت موسیٰ کے راستے پر چلے یا نہیں چلے, ہم کہاں کھڑے. اب آپ اور میں کربلا کے واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کربلا کے واقعے کا تذکرہ کرتے رہیں گے اور پیچھے بھی کیا ہے, اور یہ ہمیں ذمہ داری دی گئی. کیوں دی گئی؟ کیوں کربلا کے واقعے کو بار بار ہم سے کہا گیا کہ تذکرہ کرو؟ کیوں ہمارے لیے ضروری قرار پایا کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارتیں کریں, بار بار زیارت عاشورہ پڑھیں اور اس کے اندر کسی ایسے قبیلے کا تذکرہ کریں جس کا بظاہر اب نام بھی موجود نہیں ہے. کہاں بنی امیہ؟ کہاں آل زیاد؟ کہاں آل مروان؟ اتنے ذلیل ہوئے ہیں کہ اگر ہوں گے بھی تو اپنے خاندانوں کو اپنے نام کے آگے سے چھپا دے گی. اتنے ذلیل ہوئے ہیں پھر بھی خدا نے مطالعہ کہتا ہے کہو اللہم لعن, خدا ان کو لعنت کرے. اب تو نظر بھی نہیں آ رہے. کیوں؟ خدا نے مطالعہ چاہتا ہے کہ تم گزشتہ آل جات کو لان کرو اور آج کے آل جات کا مقابلہ کرنا سیکھ لو. اس زمانے کے آل مروان کو لان کرو اور آج کے زمانے کے آل مروان کو تم خود پہچانو, اور سب کو تم اپنے ذہن کے اندر رکھو تاکہ تمہاری زندگی کا راستہ معین رہے. ہمیں اور آپ کو فوراً پتا چلے ہم سید الشہداء کے اس پورے واقعے میں کس کردار کو اپنی زندگی کے ذریعے ادا کر رہے ہیں. اس جملے کی مختصر تشریح عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صاحب قانون آپ کی خدمت میں عرض کیا, 250 سال میں آنے والے اصحاب اہل بیت ایک سطح میں نہیں ہیں. آیا اصحاب واقع کربلا, نہ وہ جو سید الشہداء کے ساتھ شہید ہوئے, وہ جو مدینے سے لے کر کربلا تک مختلف عناوین سے سید الشہداء سے کہیں کہیں ملتے رہے, آئے سب ایک سطح میں؟ نہیں. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بہت ہی عجیب واقعہ, آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا, اگر پڑھا ہو اور میں درخواست کروں گا آپ سے, ان 10 دنوں میں کم از کم کچھ کیجئے کہ واقع کربلا پر کوئی ایک کتاب یا کتابچہ ضرور پڑھ لیجئے, پڑھیے. پڑھنے سے جو آپ کے سامنے حقائق آئیں گے وہ مجھ جیسے اور میرے جیسے سینکڑوں تقاریر بھی سناتے رہیں گے تو نہیں آ پڑھیں گے, کیونکہ ہم مجبور ہوں گے اگر 100 صفحے پڑھیں ایک صفحہ ایک مجلس میں بیان کریں. آپ خود پڑھیے, آپ خود پڑھیے تاکہ حقائق کربلا آپ کے سامنے واضح ہو جائیں. کسی کتاب کا انتخاب کیجئے, گھر سے آپ دور بیٹھے ہیں اپنے ملک سے, لیکن یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں اردو زبان کی کچھ کتابیں آپ کو مل جائیں گی. کچھ نہیں ہو تو انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھائیے, کچھ کتابوں کو لیجئے اور کم از کم چند صفحات ضرور پڑھیے تاکہ واقع کربلا کا کچھ مطالعہ بھی آپ کی فہرست میں شامل رہے. سید الشہداء مکہ تشریف فرمائے, ایک آدمی سید الشہداء کے پاس آتا ہے. اب ظاہر مختلف لوگ سید الشہداء کے پاس آ رہے ہیں, عبداللہ بن عباس بھی آئے, محمد بن حنفیہ بھی آئے, مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے, مختلف شہروں کے نمائندے آئے. انہی میں سید الشہداء کے پاس عبداللہ بن عمر بھی آئے. آئے سید الشہداء سے پوچھا کہ آپ کا ارادہ اگر عراق جانے کی طرف ہے اور شہید ہونے کی طرف ہے تو آپ ایسا نہ کیجئے گا اور ناب مارے جائیں گے. میں بہت زیادہ تفاصیل عرض نہیں کروں گا, نہ شاید زیادہ مناسبت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ محل اس کام کے لیے مناسب ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کا مطالعہ فرما لیجئے گا. میں مختصر سے ایک بات عرض کروں گا اس حوالے سے, درود بھیجے گا محمد والے محمد. وہ آئے اور کہا کہ آپ تشریف نہ لے جائیے, چونکہ ہم نے سنا یہ ہے کہ رسول اللہ کی اولاد میں سے کوئی مارے جائیں گے. سید الشہداء نے بتایا کہ ہم زیادہ آگاہ ہیں, کیسے مارے جائیں گے, کیسے شہید ہوں گے, یہ ہم زیادہ پہچانتے ہیں. کہا کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو ہماری نصرت کرو اور ہوشیار رہو, ایسا نہ ہو کہ ہماری نصرت نہ کرنا ورنہ تمہیں جواب دینا پڑے گا. اتنا سید الشہداء نے ان کو آگاہ کیا, کہا کہ ایسا نہ ہو کہ نصرت نہ کرنا اور باتیں کر کے واپس چلے جاؤ, نصرت کرنا. اتنا ہونے کے بعد اگر کوئی نصرت نہ کرے اس کو ہم کس درجے میں رکھیں گے, کس کیٹیگری میں ڈالیں؟ تو ہم اور آپ خود بخود کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ ملنے آئے, اظہار محبت کیا, یہ سب صحیح ہے, لیکن اس موقع پر طلب اظہار محبت کی نہیں ہے, اس موقع پر طلب نصرت کی ہے, جان دینے کی. اچھا اس وقت نصرت کا مطلب ہی یہی تھا کہ جان دینی ہے. یہ بھی ایک قانون ہے, اس کے اوپر بھی کبھی گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ ان چند ایام میں, کہ نصرت کے طریقے کیا کیا ہوتے ہیں. ایک زمانے میں نصرت کا ایک انداز ہوتا ہے, اہل بیت کے ساتھ دینے کا ایک انداز ہوتا ہے, دوسرے زمانے میں وہ انداز کافی نہیں ہوتا. مثلاً کوئی سید الشہداء کی کربلا کے دوران میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو شمشیر اور گھوڑا دوں گا, فرمایا نہیں, یہ نہیں چاہیے. اگر شاید جنگ تبوک ہوتی اور رسول خدا کے پاس آ کر کوئی کہتا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو گھوڑا اور شمشیر دینا چاہتا ہوں تو شاید رسول خدا اس سے وہ لے لیتے, تو اس وقت شاید یہ اس بات کی ضرورت تھی. لیکن میدان کربلا جان سے کم کسی چیز کو قبول کرنے کی مہلت نہیں دیتی. میدان کربلا میں صرف جان ہے جو نصرت کرواتی ہے. سید الشہداء نے کہا آگاہ رہنا, ایسا نہ ہو کہ نصرت نہ کرنا. کہا کہ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا تھا جو میں نے آپ کو دے دیا, اب آپ سے ایک درخواست ہے. غور سے سماعت فرمائیے گا. کہنے کہ ہماری ایک درخواست ہے. سید الشہداء نے فرمایا کہ کہو. کہا درخواست یہ ہے کہ اپنا کرتا اپنے سینے پر سے ہٹائیے, میں نے رسول خدا کو آپ کے سینے کا بوسہ لیتے دیکھا ہے, میں اس جگہ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں رسول خدا بوسہ لیتے تھے. صحیح بوسہ لیا. جب وہ بوسہ لے رہے تھے تو خود رو رہے تھے, روتے ہوئے سید الشہداء سے خدا حافظی کر کے باہر چلے گئے. آپ اس کے کردار کو کس درجے میں رکھیں گے؟ ایک سوال, آیا یہ آوان و انصار میں سے ہے؟ آپ چند چیزوں میں دیکھیں گے کہ محترم ہے, محترم کس عنوان سے ہے؟ ملنے آیا, اظہار عقیدت کیا ہے, مشورہ دیا ہے, سید الشہداء کے حتیٰ جسمانی وجود کے احترام کا قائل ہے, سید الشہداء کے جسمانی وجود کی نورانیت کا بھی قائل ہے. اس جگہ کا بوسہ لے رہا ہے جہاں رسول خدا بوسہ لیتے تھے. سید الشہداء کے رسول خدا سے رابطے کا بھی قائل ہے. کیا آوان و انصار میں سے ہے؟ آپ کہیں گے نہیں, آوان و انصار میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ تو کر رہا ہے. کیوں؟ جس چیز کا سید الشہداء نے مطالبہ کیا تھا وہ چیز ابھی بھی نہیں دے رہا, وہ چیز ابھی بھی نہیں دے رہا. اس کا مطلب کیا ہے جان محترم؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں بہت ہوشیار رہے ہیں. ایسا نہ ہو کسی زمانے میں مطالبہ کچھ ہو رہا ہو اور ہم اس سے کہیں کم دے کر یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا. میرا جیسا آدمی یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن نہ کرے کہ میں مجلس پڑھتا ہوں, یہ میں نے سید الشہداء کی نصرت میں اپنا حق ادا کر دیا. کیا معلوم مطالبہ اس سے زیادہ کا ہو. ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں ایک دن میں, ایک سال میں چند سو گھنٹے سید الشہداء کی خدمت میں عرض کروں, مطالعہ کروں, بول دوں, لوگوں کو اہل بیت اطہار کے نزدیک لاؤں, اتنا کافی ہے. کیا پتا اتنا کافی نہ ہو, کیا پتا مطالبہ کسی خاص زمانے میں یہ ہو کہ اس وقت بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس وقت جان دینے کی ضرورت ہے. مطالبہ اس کا. تو اگر میں نے اپنا ذہن اس بات کے اوپر بنا لیا کہ مطالبہ اس وقت صرف بولنے کا ہے اور میں بول رہا ہوں, تو میں اس سعادت سے محروم رہ جاؤں گا. کیا پتا نہ صرف یہ کہ سعادت سے محروم رہ جاؤں بلکہ شاید مورد مذمت بھی قرار پا جاؤں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک فرضیے کے ساتھ, تو اس کے اوپر توجہ فرمائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, میری ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ دوست احباب کسی بات کو پہلے مرحلے میں اچھی طرح سے سماعت فرمائیں. یہ میں کیوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی اور کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ ہم کسی اور کے لیے کہہ رہے ہیں. معمولاً پاکستان کے اندر جہاں کہیں بھی ایسی جگہ پہ پڑھنا ہو جہاں پر پہلی دفعہ پڑھتا ہوں, یا ایسے دوست احباب ہوں جن کے سامنے پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, تو یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ میرے خیال میں ہم نے عزاداری کے اندر ایک کوتاہی یہ کی ہے کہ بہت زیادہ ان لوگوں کو سنانے پر توجہ دی ہے جنہوں نے یہاں پر ہونا ہی نہیں ہوتا. ہم نے بہت وقت لگا دیا ان لوگوں کو سنانے پر جو یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں, اور جو یہاں ہوتے ہیں ان کے کام کی ہم کوئی بات کرتے ہی نہیں. آپ دشمنوں کو سنا رہے ہیں, انہوں نے سننا ہی نہیں, نہ آپ کا ریکارڈڈ سننا ہے, نہ آپ کا وہاں پر حاضر ہو کر سننا ہے, ان کو آپ سنائے چلے جا رہے ہیں, اور جو یہاں اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے ہیں ان کے آپ کام کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے. نتیجہ جو ہے اسے فائدہ نہیں ہے, اور جس کے لیے بولا جا رہا ہے وہ ہے ہی نہیں. اس کے نتیجے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی علمی سطح ترقی حاصل نہ کر سکی, وہ وہیں رہ گئی. اب بڑا مناسب انہوں نے نعرہ لگایا, باب العلم کے چاہنے والوں کی علمی سطح کم رہ گئی. اس سے بڑا ستم کیا ہو سکتا تھا؟ بھئی چاہنے والے تھے باب العلم کے, ان کی علمی سطح تو کہیں سے کہیں پہنچ جانی چاہیے تھی. یعنی ابھی میں خود اپنے طور پر یہ سوچتا ہوں, آپ یہاں پہ تشریف لائیں گے, میرے پاس پہلے دن تو خیر وقت بہت کم تھا, اب تھوڑا سا وقت تھوڑا سا زیادہ ہوگا, اور کل کے لیے شاید کچھ ارینجمنٹ کریں گے کہ وقت تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا. اگر میں آپ کے 8-10 گھنٹے لوں اور آپ کی علمی سطح میں کوئی اضافہ نہ کروں, اس کا مطلب ہے میں نے آپ کی تعداد کے برابر ضرب در 8 گھنٹے آپ کا وقت ضائع کر دیا, آپ کا وقت ضائع کر دیا. اس پر مجھے قیامت میں سنگین جواب دینا پڑے گا, مجھے بہت سنگین جواب دینا پڑے گا. یہاں تو سب کچھ ہو جائے گا, یہاں پہ تو ممکن ہے آپ کو پتہ بھی نہ چلے, اور جس کو پتہ چلے وہ احترام کی وجہ سے یا کسی ملاحظے کی وجہ سے ہم سے آ کر نہ کہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن قیامت کے دن بہت جواب دینا پڑے گا, وہ یہ کہ ہمارے چاہنے والے تمہارے پاس آئے ہمارے علم کو حاصل کرنے کے لیے, تم نے ان کو کیا دیا؟ اگر تمہارے پاس علم تھا نہیں تو تم بیٹھے کیوں تھے؟ اور اگر علم تھا اور دے سکتے تھے تو تم نے دیا کیوں نہیں؟ یہ گرفت ہم سے ہوگی اور ہر اس آدمی سے ہوگی جو اس مقدس مقام پر بیٹھے گا, ہر اس آدمی سے ہوگی جو اس مقدس جگہ پہ بیٹھے گا. کیوں؟ ہم میں سے کوئی بیٹھنے والا اس کا اہل ہے ہی نہیں. یہ ممبر رسول ہے, معصومین کے نام پر رکھا گیا, ہم میں سے کوئی اس کا اہل نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ان کی اجازت کی بنیاد پر کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہمارے ماننے والوں کا ہمارا علم پہنچاؤ, اس خاطر میں اور آپ جیسے لوگ تبرکن یہاں پر بیٹھتے ہیں. بس اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے جتنا ممکن ہے آپ اہل بیت کے چاہنے والوں کو پہنچانے کی کوشش کریں. اس کوشش میں سب سے اہم کام یہ کریں کہ آپ کے اہل بیت سے قرب میں اضافہ کریں. سب سے اہم کام یہ ہے قرب اہل بیت میں اضافہ, اور آپ کا جو قرب اضافہ ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب آپ کی نصرت اہل بیت اطہار کی بڑھتی چلی جائے گی. اس خاطر ہی موضوع رکھا گیا. ایک بار میں واپس آؤں گا اس جگہ پہ جہاں پہ ہم نے شروع کیا تھا, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ. تھوڑا سا گفتگو کا تسلسل ٹوٹا, عرض ہوا کہ آپ اور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت میں آگے بڑھیں, ان کے مقابل پہ آنے والی فکر کو پہچانیں, ان کے ماننے والوں کو ہم اور آپ نے صرف یہ دیکھ کر تقسیم کیا کہ کون کہاں پر ہے. پھر ہمارے سامنے کچھ کردار ایسے آئے جو بظاہر تو نصرت کر رہے تھے, درواقع نصرت نہیں کر رہے تھے. کیوں درواقع نصرت نہیں کر رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ کہ نصرت کی جس سطح کا تقاضا تھا اس تقاضے کو پورا نہیں کر پا رہے تھے. اچھا اب ان کا امتحان کیا ہوا؟ ان کی جنت اور جہنم کیا ہوئی؟ مثال کے طور پر اگر یہ آدمی قیامت کے دن, یہ جو ابھی سید الشہداء کا سینہ چوم کر نصرت کیے بغیر سید الشہداء کو تنہا چھوڑ کے چلا گیا, یہ قیامت کے دن کھڑا ہوا, سماعت فرمائی, قیامت کے دن کھڑا ہوا, اس نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں نے تیری بندگی کی, میں نے تیری عبادتیں کی, نمازیں پڑھی, روزے رکھے, بیت اللہ کے طواف کیے, میں نے تیرے نبی کے اوپر عقیدے کو مضبوط رکھا, اس نبی نے کہا کہ میرے اہل قربا کو مانو, میں نے ان کے اہل قربا کو ماننے کا اظہار کیا, ان سے محبت بھی کی, ان سے محبت میں ان کے جسمانی وجود کو بھی احترام دیا, اب تو مجھے بخش دے. آپ فرمائیے بخش دیا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا؟ یوں ہی سوچ رہے بخشا جائے گا یا نہیں, ہمارا ذہن صرف ایک بات سوچ رہا ہے تم نے سب کام کیے، لیکن یہ بتاؤ اس وقت جو سید الشہداء کو چاہیے تھا وہ کیا یا نہیں کیا؟ تمہاری بات صحیح ہے، تم نے بندگی کی ہے، عبادتیں کی ہیں، تم نے اہل بیت کا احترام بھی کیا ہے، لیکن آیا اس وقت جو سید الشہداء چاہ رہے تھے وہ تم نے کیا؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کوشچن ہے. کس اعتبار سے کوشچن ہے؟ اگر ہم سمجھ رہے تھے کہ جو مطالبہ ہے وہ اتنے کا ہے اور مطالبہ کسی اور کا ہوا، تب ہمارا کیا ہوگا؟ اس خاطر بہت ضروری ہے کہ ہر زمانے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آج اصل مطالبہ کس چیز کا ہے، آج در حقیقت کیا چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چاہنے والا تھا، حالات کی نزاکت کو سمجھ نہیں سکا، بعد میں اس نے سر پیٹے، بعد میں اس نے توبے کی، لیکن معاملہ حل نہیں ہوا. تاریخ کربلا دیکھیے، سید الشہداء کی شہادت ہوئی 61 ہجرہ میں. چند سال کے بعد ایک تحریک اٹھی، اس تحریک کا نام تھا قیام توابین. قیام توابین یعنی توبہ کرنے والوں کی جدوجہد. قیام توابین توبہ سے تائب، تائب کی جمع تواب، توابین بہت زیادہ لوگ جو توبہ کر رہے تھے. کتنے تھے یہ لوگ؟ کم از کم 8000 تھے، 8000 تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے. یہ سب کے سب وہ تھے جنہوں نے یا خط لکھا تھا یا سید الشہداء کی حل من ناصرین کی ندا کو سمجھ گئے تھے، لیکن ساتھ نہیں دیا تھا، ساتھ نہیں دیا تھا. یہ کوفہ میں تھے، سمجھ گئے تھے کہ سید الشہداء کچھ فاصلے پہ شہید ہو رہے ہیں، سمجھ گئے تھے کہ سید الشہداء اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اہل حرم کے ساتھ مصیبت میں ہیں. ان تمام کو سمجھنے کے باوجود سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، سید الشہداء شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تب یہ جاگے اور کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. اب سوال یہ، کیا یہ ماننے والے نہیں تھے؟ نہیں، ماننے والے تھے. ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کی غلطی اتنی ہے کہ جس وقت جان دینے کا موقع تھا اس وقت جان نہیں دی، اس وقت جان نہیں دی، ان کی غلطی یہ. بعد میں انہوں نے کوشش کی، قیام توابین نے ایک تحریک چلائی، عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر سے ٹکرائے، مالک اشجر کے بیٹے ابراہیم نے جو بحرین میں دفنے اس وقت، انہوں نے کچھ عرصے ان کا ساتھ بھی دیا. پھر مختار ثقفی کی تحریک چلنے کی وجہ سے قیام توابین کے 4000 لوگ مختار ثقفی سے ملحق ہو گئے. توابین میں سے 4000 کا لشکر رہ گیا. یہ لشکر شام سے ایک موقع پر ٹکرایا، سوائے چند افراد کے سب شہید ہو گئے. ان کو لوگوں نے بہت سمجھایا کہ ابھی مقابلہ مت کرو، مختار ثقفی لشکر تیار کر رہے ہیں، اس لشکر سے ملحق ہو جانا، بڑا لشکر بنائیں گے، پھر مل کر جد و جہد کریں گے. کہا نہیں، ہم نے ایک دفعہ ایک غلطی کی تھی، انتظار کیا تھا، اب ہم انتظار نہیں کریں گے، اب ہم صرف شہید ہوں گے. سید الشہداء کے روضہ مقدس پہ تشریف لے گئے، سب کے سب گئے عہد و پیمان کے سید الشہداء سے کہ مولا ہم خاطی ہیں، ہم نے غلطی کی تھی، اب اس غلطی کا ازالہ اس بات سے کریں گے کہ ہم جنگ کریں گے اور فتح و شکست نہیں دیکھیں گے، صرف جان دیں گے، بس فتح و شکست سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. عبید اللہ کے لشکر کے سامنے آئے کسی مقابلے کے بغیر، یعنی وہ ہزاروں کا لشکر، یہ تھوڑا سا. کہا نہیں، ہمیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، ہم جیتنے نہیں آئے، ہم صرف جان دینے آئے. اتنا کچھ کیا تاکہ اپنے سامنے سے اس شرمندگی کو ہٹائیں جو سید الشہداء کے یتیم بچوں کو دیکھ کر ان کو لاحق ہو رہی تھی. یہ سب کرنا پڑے گا. پھر اگر کیا ہو گیا، اگر وقت پہ نہ پہچان پائے اس وقت ذمہ داری کیا ہے، یہ سب ہوگا. اور میں تاریخ سے کتنے ہی واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، جو قوم صحیح وقت پر صحیح ذمہ داری کو نہیں پہچانتی اسے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فی الحال اس کا موقع محل نہیں ہے. بہرحال ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، ایک قانون طے کر لیجئے، ہم سب کی جواب دہی قیامت کے دن صرف ایک نقطے کے تحت ہے. تم نے نصرت حجت خدا کے لیے کیا کیا؟ بس ایک جملہ. اب یہاں پر حجت خدا کی اصطلاح کی تشریح کر دوں، کیونکہ میں حجت خدا کی اصطلاح کو کثرت سے استعمال کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اذان محترم، اب مطمئن رہیے گا کہ ہم 10 دن آپ کی فکروں پہ کام کرنا چاہیں گے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ جو کام ہو اسے کوئی بعد میں آ کر کہے آپ کی خطابت اچھی نہیں ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. بعد میں آ کر کوئی کہے آپ نے لوگوں کو جوش نہیں دیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم صرف ایک بات سے غرض ہے، کل اہل بیت کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے مولا آپ کے چاہنے والوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے، بس اس میں کامیاب ہو گئے، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. مطمئن رہیے آپ کی فکروں پہ کام کریں گے. ایک بات میں آپ کو گارنٹی سرز کر دوں، چونکہ ہر دفعہ 10 مجلسیں پڑھنے کے بعد اپنے اندر ترقی پاتا ہوں، لہذا میں آپ کو گارنٹی سرز کروں گا کہ اگر آپ ساتھ دیں گے آپ بھی اپنے اندر ترقی پائیں گے. یہ میں آپ کو مکمل سکون سرز کر رہا ہوں، کیونکہ میں خود اپنے اندر احساس کرتا ہوں. میں بھی تو اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. جب میں اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں ان مجالس کے نتیجے میں مجھے اس راستے پہ چلنے میں مدد ملتی ہے. آپ بھی کوشش کر کے دیکھیں، آپ بھی قدم بڑھائیے، انشاءاللہ نصرت خدا ساتھ رہی، حجت خدا کی عنایات ساتھ رہی، ہم اور آپ اہل بیت کے راستے پر چند قدم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اس سعادت کو میں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ ایسے نعرہ لگائیے گا کہ جواب میں آواز کی بازگشت آئے، پیکو آئے. یہ بند جگہ ہے، بند جگہ پہ آپ اونچی آواز میں نعرہ لگائیں گے آپ کی آواز خود آپ کو واپس آنی چاہیے. میں کبھی کبھی مذاق میں سوچتا ہوں کہ جو آواز واپس آتی ہے اس میں فرشتوں کی خفیف سی آواز شامل ہوتی ہے، وہ بھی چلا رہے ہوں گے نعرہ حیدری لیکن ان کو سنائی نہیں دیتا. دیکھیں آواز آئی آپ کو، یہ اہل بیت اطہار کی طاقت ہے. 1400 سال بعد بھی ان کے ماننے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں علی کے نام پر اٹھے ہوئے ہیں. نعرہ حیدری، یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے اہل بیت کی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو اسرار احمد جیسے ملعون ہیں ان لوگوں کو چاہیے آ کر دیکھیں امیر المومنین کی محبت کی طاقت کو پہچاننے کی کوشش کرنا. ان میں سے کسی نے امیر المومنین کو نہیں دیکھا ہے، ان میں سے شاید کوئی ایسا ہو جس کو امیر المومنین کی تاریخ کا علم نہ ہو، لیکن ان کی دلوں میں امیر المومنین کا نام لکھا ہوا ہے، اور کوئی بے وقوف اپنی چند تقریروں سے ان کے دلوں سے نام مٹا نہیں سکے گا. یہ لوگ ابس کوشش کر رہے ہیں، 1400 سال سے کوشش کی ہے، ناکام رہے، ابھی بھی ناکام رہیں گے، اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ. نعرہ حیدری. عرض ہوا ہمیں اور آپ کو مسلسل یہ سوچنا پڑے گا، اس وقت علی اور اولاد علی کی چاہت کا تقاضا کیا ہے، اس وقت وہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. اگر ہم نے اور آپ نے پہچان لیا صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں گے. انہوں نے یہ چاہا تھا کہ صرف نام لے لو اس وقت، اتنا کافی ہے. تاریخ میں ایسا ٹائم آیا ہے، بنی امیہ کا پس دور تھا، جب کو اگر امیر المومنین کی ایک روایت بیان کرتا تھا اسے ذبح کر دیا جاتا تھا. اس وقت ذمہ داری یہ تھی ایک امیر المومنین کی فضائل کی روایت کسی دوسرے کو سنا دو، بس اتنا کافی ہے. خود مولا نے فرمایا تھا اگر کوئی تم سے کہے نا کہ مجھے برا کہو تو تم کہہ دینا، لیکن ایک جملہ کہا تھا، کوئی کہے تم سے کہ میں علی سے بیزار ہوں یہ مت کہنا، پھر جواب دے دینا یہ مت کہنا، کیونکہ جو اس کا اعلان کرے گا پھر اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ہاں اگر کوئی تم سے کہے برا کہو برا کہہ دینا. ایک وہ وقت تھا جب صرف اتنا چاہا تھا کہ مولا کی فضیلت کی ایک روایت کسی کو سنا دو بس. پھر ایک دور آیا یہ چاہا کہ فضائل تو محفوظ ہیں، اب علم پہنچاؤ، علم پہنچاؤ. پانچویں امام کی درسگاہ تھی، لوگ روایت سنتے تھے، روایت دوسروں کو سناتے تھے، ہر ایک نے اپنی اپنی کتاب بنائی ہوئی تھی. پھر ایک موقع آیا جب مطالبہ ہوا کہ نہیں، اس وقت جو کچھ بھی طاقت رکھتے ہو فوراً کربلا پہنچو اور حسین کی زیارت کرو. بس متوکل جیسوں کے زمانے میں جب قبر سید الشہداء کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی, اس وقت تمام شیعوں کو ذمہ داری دی گئی, کہا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو قبر سید الشہداء پہ پہنچو, وہاں جاؤ السلام علیک یا ابا عبداللہ کہہ دو. روایت ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ روایت ہے, اگر تم میں یہ طاقت نہیں ہے تو اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ, آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر کربلا کا رخ کر کے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ, کافی ہے. کہا بس ایک جملہ بولو. کیوں؟ قبر خطرے میں تھی. کہا یہ روزہ خطرے میں ہے, اس وقت پہنچو. کسی نے پوچھا کہ مولا وہاں پر اتنی سختیاں کر رہے ہیں, اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ہاتھ کٹوانا پڑتا ہے. فرمایا ہاتھ کٹوا دو, ہاتھ کٹواؤ, زیارت کرو. کیوں اس وقت یہ حکم تھا؟ قبر کے نشان مٹانے کی کوشش کر رہے تھے. اہل بیت چاہتے تھے چاہے ہاتھ کٹے لوگ زیارت پہ پہنچیں تاکہ قبر مٹائی نہ جا سکے. اب آپ کو پتا چلا 1400 سال جو روزے سعید الشہدا باقی ہے, اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے ہاتھ کٹے ہیں. کتنی آسانی سے میں اور آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں وہاں جا کے زیارت کر لیتے ہیں. اس کے پیچھے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہیں, اس کے پیچھے لوگوں کی جانیں ہیں, اس کو خون بہا ہے اس کے پیچھے. تو میں اور آپ جب اس سرزمین پہ پہنچے نا تو ان کے خون کو احساس کریں اپنے اوپر, اس کے پیچھے خون ہے, لوگوں کا مقدس خون بہا ہے اس کے پیچھے. اور آج جب میں اور آپ اسداری کے اندر بیٹھے ہیں, ہم اور آپ نے کچھ نہیں, ہم نے جھیلا نہیں ہے کچھ, ہم نے کوئی مصیبت نہیں اٹھائی. حقیقت یہ ہے ہم اور آپ مدیون ہیں ان ہزاروں یتیموں کے جن کے باپ قربانوں میں, ہم سب مدیون ہیں, ہم سب مقروض ہیں ان لوگوں کے. کیوں؟ ان کو کس جرم میں مارا گیا؟ اس جرم کے اہل بیت کے ماننے والے تھے, اس جرم کے اندر شہید ہوئے. کتنے لوگوں کو میں اور آپ جانتے ہیں جن کو اس جرم میں مارا گیا, تمہارے گھر سے عزا کیوں نکلتی ہے, تمہارے گھر سے ماتم کیوں آواز آتی ہے؟ تو شہید ہوئے نا ان باتوں کے اوپر. اب میں اور آپ ان کے خون کے نام پر یہاں پر سکون سے بیٹھے, لیکن ہمیں اور آپ کو ذمہ داری پہچاننی پڑے گی. کربلا بہت اچھا درس ہے. کربلا کی ہر چیز انسان کو کہتی ہے جوش میں آؤ, اپنی ذمہ داری پہچانو. کربلا کی ایک ایک چیز انسان کو جگانے کے لیے بہت اچھی ہے. اور سید الشہداء مسلسل کربلا کے راستے میں لوگوں کو کچھ پیغام دے رہے تھے, مسلسل کچھ پیغام دے رہے تھے. اچھا, سید الشہداء کی ایک ایک چیز لوگوں کو کچھ بتا رہی تھی. مثال کے طور پر جب سید الشہداء کربلا سے بہت دور تھے اور اس وقت تک ان شدید حالات کی کوئی خبر نہیں تھی جو کربلا میں پیش آنے تھے, تو کسی نے سید الشہداء کے سامنے کچھ تذکرہ کیا. ظاہر عبداللہ بن زبیر کا واقعہ. سید الشہداء نے کہا کہ دیکھو اس دنیا کی پستی دیکھو کہ یحییٰ بن زکریہ جیسے مقدس نبی کا سر ایک گناہگار عورت کے فرمائش پر کاٹ کر تشت میں رکھا گیا تھا. سید الشہداء مکہ سے چلے, یہ جملہ انہوں نے مکہ میں ارشاد فرمایا تھا, مکہ سے چلے کربلا کی سمت, راستے میں بار بار یحییٰ کا تذکرہ کر رہے تھے. حضرت یحییٰ کا تذکرہ بار بار. حضرت یحییٰ کون سے نبی ہیں؟ وہ نبی ہیں جن کا سر تن سے جدا ہوا تھا, ایک تشت کے اندر رکھا گیا تھا اور وقت کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا تھا. جب لوگ سید الشہداء کا یہ انداز دیکھ رہے تھے کہ وہ حضرت یحییٰ کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں, تو جاننے والے سمجھ گئے تھے کہ اب سر سید الشہداء بھی تشت میں آئے گا, اب سر سید الشہداء بھی تشت میں آئے گا. جب میں یہ روایت پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ سر سید الشہداء تشت میں آئے گا, تو میں سوچتا ہوں کیا ان کو یہ بھی پتا ہو لگ گیا تھا کہ زینب اس سر کو دیکھ رہی ہوں؟ نہیں, یہ پتا نہیں چلا ہوگا. حضرت یحییٰ کا سر بھی تشت میں آیا, لیکن حضرت یحییٰ کی کوئی بہن تو دیکھنے والی نہیں تھی. حضرت یحییٰ کا سر تشت میں آیا, لیکن کیا یحییٰ کی سکینہ نام کی کوئی بچی بھی تھی؟ ایسا تو حسین کے ساتھ ہوا نا. سید الشہداء نے کربلا کے سفر میں بہت اشارے کیے, مختلف چیزیں بیان فرما رہے تھے. سفر چلا, ایک جگہ پہنچے, لوگوں نے کہا کہ مولا کیا یہاں پر پڑاؤ ڈال لیں؟ سید الشہداء نے کہا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک آیا اس نے کہا مولا اس کو تف تعبیر کیا جاتا ہے. مولا نے کہا کہ کیا کوئی اور نام ہے؟ کہا کہ اس کو ہم شط فرات بھی کہتے ہیں. فرمایا کوئی اور نام بھی ہے کیا؟ کہا مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. مولا نے پوچھا کوئی اور نام بھی ہوگا؟ ایک آدمی آیا حسب روایت کہتا ہے مولا اس کو ہم لوگ کربو بلا بھی کہتے ہیں. فرمایا ہاں ہاد مقام و کربن و بلا, یہ کرب و بلا کا مقام ہے, یہی کربلا ہے. اس کے بعد ایک جملہ ہے شاہد فرمایا یہیں پر خیمے لگا لو, چونکہ یہیں پر ہماری قتل گاہیں بنیں گی, یہیں پر ہمارے اجساد کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے, یہیں پر ہماری لاشیں پامال ہو جائیں گے, یہیں سے ہمارے سروں کو اٹھایا جائے گا. گویا کربلا بننا شروع ہو گئی, کربلا کا آغاز ہو گیا. سید الشہداء پہلی دفعہ کربلا نہیں آئے تھے, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ مولا امیر المومنین کے ساتھ کربلا تشریف لائے تھے. واقعہ عرض کرنا انتہائی اہم سمجھتا ہوں, گھرچے وقت بہت کم ہے, لیکن مصاحب اہل بیت اطہار علیہ السلام ذکر کیے بغیر بھی انسان رہ نہیں سکے گا. لکھا یوں گیا کہ سید الشہداء مولا امام حسن مولا امیر المومنین جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں, ایک موقع پر امیر المومنین ایک جگہ کے اوپر سو جاتے ہیں. کوئی امام حسن مصطفیٰ کے زانوں پر سر رکھا اور سو گئے. امام حسن مصطفیٰ نے دیکھا کہ گویا امیر المومنین بیدار ہوئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسن مصطفیٰ نے دیکھا کہ بابا نے کلمہ استرجاع پڑھا ہے, اپنے بابا سے سوال کیا, کہا بابا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا جیسے خون کا سمندر ہے, میرا حسین غرق ہو رہا ہے, اخروی اس کا ساتھ نہیں دے رہا. امیر المومنین مقام سے آگاہ خبر دے رہے ہیں واقعی کربلا کی. سید الشہداء کربلا پہنچ گئے. ایک موقع پر جب کربلا پہنچ گئے, لوگوں سے پوچھا اے اہل کربلا یہ جگہ کس کی ملکیت میں ہے؟ کہا مولا یہاں پر قبیلہ آباد ہے بنی اسد, یہ زمین بنی اسد کی زمین ہے. کہا بنی اسد کے بڑوں کو بلاؤ. بنی اسد کے بڑے آئے. کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ مولا نے نہ صرف یہ کہ بنی اسد کے بڑوں کو بلایا بلکہ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی بلایا. کہا تم بھی آؤ. کہا تم لوگ بھی آؤ. گویا سید الشہداء سارے اشارے دینا چاہ رہے. بنی اسد کو بلایا, ان سے کہا بنی اسد ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر ایک بستی بنائیں گے, ہم یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں, تم اپنی زمین ہمارے لیے بیچ دو. کہا مولا آپ کی خدمت میں حاضر ہے, آپ نواز رسول ہیں, آپ ہمارے قابل احترام ہیں, ہماری زمین حاضر ہے. فرمایا نہیں بنی اسد ہم یہ زمین تم سے خریدنا چاہتے ہیں. زمین خرید لی اور بنی اسد سے کہا بنی اسد ہم نے تمہیں پیسے دے کر زمین خریدی ہے لیکن ہم تمہارے ہی لیے وقف کر رہے ہیں, تمہارے ہی لیے وقف ہو جائے گی. کہا مولا جو آپ کا حکم ہو. سراغوں پر کہا لیکن بنی اسد تمہیں ہم سے تین وعدے کرنے ہوں گے, تین وعدے کرو ہم سے. اب گویا سمجھ میں آتا ہے کیوں سید الشہداء نے کہا عورتوں کو بھی بلا کے لاؤ. کہا بنی اسد ہماری بستی لمبی مدت کی بستی نہیں ہوگی, چند ہی دنوں میں ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے, ہمارے اجساد پڑے رہ جائیں گے. بنی اسد ہم سے وعدہ کرو جب ہمارے لاشوں کو خاک پر دیکھنا تو دفنانے کے لیے آ جانا. سید الشہداء نے کیوں خواتین کو بلایا کہ اگر مرد نہ آ سکے تو کم سے کم خواتین مدد کے لیے ضرور آ جائے. کہا بنی اسد
پہلی شرط ہے اگر ہمارے لاشیں پڑے دیکھو اور لاشوں کو دفنا دینا. مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اب میں ایک جملہ بیچ میں کہنا چاہتا ہوں, بنی اسد نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مولا ہم تو کسی کا بھی لاشا دے دیتے, آپ دفنا دیتے ہیں, آپ کا لاشا کوئی کربلا میں بغیر قبر کے چھوڑے گا کیوں؟ ان کو نہیں معلوم سامنے یزید کا لشکر ہے, یزید کی پس صفت ہے. سید الشہداء نے فرمایا بنی اسد ایک دوسرا کام بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری قبریں بنانا, تو دیکھو یہاں پر کبھی کھیتی نہ چلانا, ہمارے چاہنے والے آئے ان کو قبروں کا نشان ملنا چاہیے. کہا مولا ہمارا وعدہ ہے ہم یہاں کبھی کھیتی نہیں کریں گے, آپ کی قبر کا احترام کریں گے, یہاں پر کبھی کھیتی نہیں ہوگی. اس کے بعد مولا نے ایک تیسرا حکم دیا, کچھ لوگوں کے لیے حکم شاید بڑا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں مجھ جیسوں کے لیے اور آپ جیسوں کے لیے یہ حکم بہت بڑا حکم ہے. کہا بنی اسد ہمارے چاہنے والے جب زیارت کے لیے آئے تو تین دن کے کھانے پینے کا بندوبست تم لوگ کرنا. اب میں دس بستہ کیا عرض کروں, اے میرے پیاسے باپ آپ کی پیاس پر ہم قربان, آپ شہادت سے پہلے ہماری پیاس کا بندوبست کر رہے ہیں. خدایا ہمارے ان آنسوؤں کو سکینہ کی پیاس کے لیے قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی نورانیت کا, ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی قربانیوں کا, پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار میدان کربلا میں حسین کے چند بچے روئے ہیں, اے پاک پروردگار ان کے رونے کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والوں نے عزا کے ایام شروع کر دیے, اے پاک پروردگار دشمنوں کا مکر و فریب ان کے خلاف ہے. اے پاک پروردگار جو کوئی جہاں کہیں بھی عزا میں مشغول ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا و آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام سید الشہداء گرام شہادت قرار فرما. ماتم حسین.